بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال میں سے الصفات المنفیہ، منفی صفات کا بیان، اور ہم پہنچے تھے ساتویں اور آٹھویں آیت پر. شبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الآیت السابعۃ والثامنہ، ساتویں اور آٹھویں آیت، قول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان آیت نمبر ایک اور دو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ معین رحمہ اللہ، تبارک کا معنی ہے تعاظم، تعالی و تعاظم، یہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اور الذي نزل الفرقان على عبده، اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ حق اور باطل کے بیچ میں فرقان ہے، مسلم اور کافر کے بیچ میں، اور بر والفاجر، اچھے اور برے کے بیچ میں، اور الضار والنافع، نفع بخش اور نقصان دہ چیز کے بیچ میں فرقان ہے اور فرق کرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جس چیز میں فرقان لازم آتا ہے تو قرآن مجید ان تمام چیزوں میں فرقان ہے. على عبده سے مراد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عبودیت کے اور بندگی کے وفص اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، جبکہ اس مقام میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تنزیل نازل کرنے کے تعلق سے فرما رہے ہیں. اور یہ جو مقام ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے، یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اشرف المقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبودیت اور بندگی کے لفظ سے وصف فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، یعنی قرآن مجید اور فرقان کو نازل کرنے کے تعلق سے. وہ یہ دیکھا گیا ہے، یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند درجہ اور شرف، بلکہ سب سے بڑا شرف بیان کرنا مقصود فرمایا، تو عبودیت اور بندگی کے وصف سے بیان فرمایا. ان میں سے قرآن مجید کو نازل کرنا جو ہے بہت بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہر خیر کی خبر موجود ہے اور ہر شر سے بچنے کا طریقہ بھی موجود ہے. تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ کہف کی پہلی آیت میں الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، اس میں یہی پیغام ہے. اور دوسرا مقام یا دوسرے جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندگی کے وصف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے، چیلنج کے وقت، جب قرآن مجید یہ تعلق سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ اس جیسے کتاب کوئی بھی لا کر دکھائے، جیسے کہ سورۃ البقرہ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم لوگ کسی شک و شبہ بھی ہوں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طریقے سے جو معراج کے موقع پر، یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى آخر الآیہ. سبحان الذی اسرا بعبده، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبد کے وصف، بندگی کے وصف بیان فرمایا ہے. اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاوحى الى عبده ما اوحى، وہی وحی کی بات ہے، قرآن مجید نازل ہونے کی بات ہے. تو اس سے یہ دلالت ہمیں ملتی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو بندگی اور عبودیت کے وصف سے بیان کرنا جو ہے یہ کمال کا معنی اس میں موجود ہوتا ہے. اس مطلب جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو یہ سب سے بڑی کمال کی صفت ہوتی ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبودیت ہی حقیقت میں آزادی اور حریت ہے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہر چیز کی بندگی کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا. یعنی انسان کی حقیقت ایسی ہے کہ انسان اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کر دے. جب تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ آزاد ہو نہیں سکتا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، اس حق ادا نہیں کرتا، تو یقیناً یہ انسان کسی نہ کسی اور کی بندگی ضرور کرتا ہے. اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ان کا جو معروف قصیدہ النونیہ میں فرماتے ہیں، ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان. رق کہتے ہیں غلامی کو، دور بھاگے وہ اس غلامی سے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے، لیکن مبتلا ہوئے اپنے نفس اور شیطان کی غلامی میں. سبحان اللہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر نفس اور شیطان کی غلامی کرنی پڑے گی. اور جب نفس کے اور شیطان کے بندہ غلام ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی زندگی میں کوئی کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے آپ، پھر تو وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، دنیا کے ہر حصے کا غلام بن جاتا ہے. وہ کھانے پینے کا بھی غلام ہے، وہ خوبصورتی کا بھی غلام ہے، وہ پیٹ کا بھی غلام بن جاتا ہے، وہ بیوی کا بھی غلام بن جاتا ہے، وہ بچوں کا بھی غلام بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ اس نے پیروی اپنے نفس کی کرنی ہے نا، وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کا غلام بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، آخر سورة الجاثية نمبر 23 میں. یعنی انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے اپنا الہ بنا لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ الہ کا معنی معبود ہے، عبادت سے لیا گیا ہے، بندگی سے لیا گیا ہے. تو جو شخص اپنی نفس کی بندگی کرتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو یقیناً اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. وأضله الله على علم، اس کو علم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، جائز ناجائز اس کے نصب العلم ہے ہی نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا اس قول یا فعل سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، بس اس نے وہ کرنا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے. ایسا شخص جو ہے اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اور شیطان کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو اس کا انسان کا اپنی نفس ہے. پتا ہے آپ کو، انسان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے نا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کی اپنی خواہش نفس ہے، اسے اجاگر کر دیتا ہے. جو انسان کے اندر اپنی شیطانیت چھپی ہوتی ہے، اسے ابھار کے نکال دیتا ہے. تو انسان پھر جب اس راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر نعوذ باللہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جانور جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. نعوذ بالله من الفضل لا تنصبرهم فرماي پھر فرمائے ليكون للعالمين نذيرا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. دوسری آیت میں لِأُنذِرَكُمْ وَمَن بَلَغَ سورۃ انعام نمبر 19 میں ڈرانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. البشیر والنذیر، بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، یعنی کہیں ایسا کام نہ کر لیں جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے، جہنم سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جن سے ڈرا ہے اللہ تعالیٰ تمام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کا جو سب سے بڑا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. العالمین سے مراد جن اور انس، مکلف یہی دو ہیں. اگرچہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب، یہاں پر تمام جہان کیوں نہیں ہے؟ عالمین کا لفظ تو ایک ہی ہے. نذیر کس کے لیے ہے؟ مکلف کے لیے، کیونکہ جو غیر مکلف ہے عالمین میں وہ بھی شامل ہے، لیکن اس عموم سے کیوں نکالا گیا ہے؟ کیونکہ وہ باقی تو مکلف نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانور کے نہیں مبعوث کیے گئے، در و دیوار کے نہیں، جمادات کے لیے نہیں، کس کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں؟ مکلفین کون ہے مکلف؟ الانس والجن، جن ثقلین میں کہا جاتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. اچھا، ایک اور فائدہ بھی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کیسے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟
عالمین سے.
ہاں، کہاں پہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ کہیں بھی دلیل ہے اس میں؟ لیکن العالمین نذیرہ، اگر بعد میں کوئی رسول ہوتا تو پھر وہ ہوتا جو بعد والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، کیونکہ ہر نبی اپنے قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جو تمام مکلفین کے لیے جس کی بعثت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے. الذي له ملك السماوات والارض، اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے. شاہ فرماتے ہیں ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، یہ بھی معنی گزر چکا ہے. یہی شاہد ہے جو اصل موضوع ہمارا صفات السلبیہ کا بیان. یہ دونوں صفات اس آیت میں موجود ہیں. لم يتخذ ولدا، بیٹا نہیں بنایا، اولاد نہیں بنائی، معذرت بیٹا نہیں، ولد سے مراد بیٹا یا بیٹی، دونوں شامل ہیں. ولد یا اولاد نہیں بنائی. ولم يكن له شريك في الملك، اور ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ صفات سلبیہ ہیں. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الخلق پیدا کرنا ہے، الايجاد على وجه معين، کسی خاص معين طریقے پر پیدا کرنا، اور تقدير جو ہے قدره تقديرا بمعنى التسويه، بنانے کو ہموار کرنے کو کہتے ہیں. تقدیر کا جو لغوی معنی اس میں ہموار کرنا بھی شامل ہے، یا قضاء فی الازل بھی ہے، جسے تقدیر مقدر بھی کہتے ہیں. اور دونوں صحیح ہیں، اور جو پہلے وہ زیادہ صحیح ہے آیت کے اس سیاق اور سباق میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق فسوا، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 2 میں، یعنی پیدا کیا اور اچھی ساخت پر ہموار پیدا کیا. اس آیت میں، یعنی آیات میں جو مسئلہ کے فائدہ ہے، سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو خوب جان لیں، اور تمام نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک کریں. جب ہم یہ اچھی طرح جان لیتے ہیں تو پھر ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی اور تعظیم جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور سورۃ فرقان کی ان دو آیات میں جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس قرآن کے، یہ قرآن عظیم ہے اور تمام بندوں کے جو مرجع ہے وہی قرآن ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اس کے لیے تمام چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں، تو اس کو چاہے وہ قرآن مجید کی طرف واپس پلٹے اور رجوع کرے قرآن مجید کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان بیان فرمایا ہے، الذي نزل الفرقان على عبده. اور یعنی اگر آپ حق اور باطل کے بیچ میں آپ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، خیر کہاں پہ ہے شر کہاں پہ ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے، تو پھر کہاں جائیں گے آپ، کس سے پوچھیں گے آپ، کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ الفرقان سے، جو فرق بیان فرماتا ہے اور مکمل وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کے بیچ میں، جیسے کہ دن اور رات میں آپ فرق اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا ذکر اسی طریقے سے بیان کیا ہے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ ایک تو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. دوسری، عربی زبان میں عربی زبان سے فصیح کوئی زبان نہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ نازل اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بیان کا سب سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں، شخصیت ہیں، ان کا جو بولنے کا انداز ہے، یعنی سب نور علی نور ہے، سبحان اللہ. یعنی کسی کے پاس کوئی جواز باقی نہیں بچتا کہ وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر اس فرقان کو کسی اور جگہ پہ تلاش کرے. تورات میں دیکھنے نہیں ملے گا آپ کو، کیوں؟ تحریف شدہ ہے. اپنے زمانے کی سب سے اچھی کتاب تھی تورات، یاد رکھیں، یہ قاعدہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کسی کتابی شکل میں ہو یا کسی نبی پر نازل ہوا ہو، وحی جو ہے اپنے زمانے کے لیے سب سے عظیم پیغام ہوتا ہے، اور سب رجوع اسی پیغام کی طرف کرتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، یا اگر کسی چیز میں اشکال، ابہام یا کوئی کنفیوژن ہو، کہاں سے دور ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، چاہے وہ تورات کی شکل میں یا انجیل یا قرآن مجید. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تورات کے زمانے میں تورات سب سے اچھی کتاب، تحریف ہوئی تورات میں تو انجیل آ گئی سب سے اچھی کتاب اپنے زمانے کی، اور پھر جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی، پھر قرآن مجید. آخری پیغام اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیا ہے حفاظت کا، ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون. کوئی تبدیل نہیں کر، کوئی تحریف کر نہیں سکتا. آخری پیغام ہے، آخری کتاب ہے. اچھا، جو پہلی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، سبحان اللہ. اس لیے قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے دور حاضر میں اور تا قیامت رہے گی. اس عظیم کتاب کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کہ اس جیسی کتاب تو لے کے دکھاؤ. نہیں لے کے آ سکتے، 10 صورتیں تو لے کے آؤ، اچھا ایک صورت تو لے کے آؤ. جو پیغام آپ کو ایک صورت میں ملتا ہے، وہی پیغام آپ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے کم یا ان سے بہتر الفاظ میں وہی پیغام کسی صورت میں بھی بیان کر کے دکھائیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور فرقان ہے حق الباطل کے بیچ میں، اور تمام ان امور کے بیچ میں جن میں فرقان کا ہونا لازمی ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مسئلے کو تربوی جو فائدہ ہمیں ملتا ہے ان آیات میں، کہ ہماری جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی مزید تأکید ہوتی ہے اور محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ محبت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے، جو رسالت نازل فرمائی ہے، وہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس حق پہ ادا کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ کرے گا، کوئی شخص کہ میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. کیونکہ اللہ نے فرمایا للعالمین، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو اس کی رسالت اس رسالت سے ختم ہو جاتی، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے نہ ہوتی. اگلی دو آیتیں، نامی اور دسویں آیت، شمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت التاسعة والعاشرة، یہ تمام آیات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات منفیہ کا بیان یہ تعلق سے ہیں اور دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سورة المؤمنون آية نمبر 91 اور 92 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو, اور اس کی تاکید حرف نفی کے داخل ہونے سے ہوتی ہے, من سے, من ولد یا من الہ, کیونکہ جو زیادہ حرف الجر میں سیاق النفی میں تاکید کے لیے ہوتا ہے. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ, ان آیات کے ابتدا میں ہی یہ دلیل موجود ہے جو اصل ہمارا موضوع ہے کہ صفات منفیہ کا ذکر. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ, تو یہاں پہ دو صفات سلبیہ ہیں یا منفیہ ہیں. کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. وما كان معه من الہ, وما كان معه من الہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں ہے, کوئی معبود بھی نہیں ہے, اس کی بھی نفی کی گئی ہے, تو صفات منفی آ گئی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر حرف الجر من جو ہے یہ کیوں بیان ہوتا ہے؟ متخذ اللہ ولدا, پہلے بھی آیات میں آئے ہے, تو من سے تاکید زیادہ آتی ہے, اور پھر ما جو ہے نافیہ ہے, اور ولد جو ہے نکرہ ہے, نکرہ فی سیاق نفی تفید العموم. اسی طریقے سے ما کان معه من الہ, ما نافیہ اور الہ نکرہ ہے, یعنی کسی قسم کے اولاد اور کسی قسم کا الہ, ان تمام چیزوں کو نفی کی گئی ہے. متخذ اللہ من ولد, یعنی اللہ تعالی نے کسی کو بھی اولاد نہیں بنایا, نہ عزیر, نہ المسیح من مریم علیہ السلام, اور نہ ہی فرشتے, نہ ان کے علاوہ کوئی اور, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اور جب اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو من باب اولا اللہ تعالیٰ والد بھی نہیں ہے. یعنی جب اولاد کی نفی ہو گئی ہے, کیا اللہ تعالیٰ والد ہے؟ کیوں پوچھے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ والد ہے؟ جواب نہیں, دلیل جی متخذ اللہ من ولد, جن آیات میں ولد کی نفی ہے انہی آیات میں باپ ہونے کی دلیل بھی تو ہے, کہ باپ ہونے کی نفی بھی تو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو جس کی کوئی اولاد نہیں ہو وہ والد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں کی نفی ہے. یہ کہتے ہیں من باب اولا, والدین پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ قرآن مجید میں کوئی دلیل ہے؟ کہاں پہ ہے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کوئی کہے یہاں پہ تو اف کی منع کیا گیا نا, یہ کہاں پہ کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ؟ یعنی جس رب نے اف سے منع کیا ہے, جو زبان سے کم ناگواری کا لفظ ہے اف, پتہ ہے زبان پہ یا چہرے پر جو سب سے کم ناگواری ہوتی ہے وہ اف ہی ہوتی ہے, جب اس سے منع کیا گیا ہے تو کیا ہاتھ اٹھانا ہے؟ تو آپ دور تک بھی نہیں سوچ سکتے. جیسے من باب اولا جو ہے مارنے سے بھی منع کیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں اف تو نہیں کہوں گا لیکن میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, یا نعوذ باللہ کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہوں. آپ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا پیغام ہے, یا آپ جس کا ذکر نہیں وہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے, واضح ہے. اسی طریقے سے اسے کہتے ہیں من باب اولا, قیاس اولا بھی کہتے ہیں یا باب اولا بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ولد کی نفی تو کی ہے, کئی جگہ پر کی ہے, یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا والد کی نفی ہے کہ نہیں؟ لم یلد ولم یولد میں بھی واضح ہے. اچھا من الہ سے مراد الہ بمعنی مألوح, یہ لفظ کہاں سے آیا الہ کا لفظ؟ یہ دیکھیں مألوح, جیسے بنا بمعنی مبنی, اور فراش بمعنی مفروش. المألوح يعني المعمود المتذلل له, الہ کا معنی جو ہے معبود سے لیا گیا ہے. اچھا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. یہ برحق لفظ ہم نے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے الہ کی اور یہ فرمایا کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، نکر فی سیاق نفی تفید العموم، کسی قسم کا کوئی الہ موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور جن کو معبود بنایا گیا واقع اس کی گواہی دیتا ہے، لوگوں نے بتوں کی عبادت کی ہے، چاند اور سورج کی عبادت کی ہے، اولیاء اور صالحین کی عبادت کی ہے، انبیاء کی عبادت کی ہے، درخت اور پتھر کی عبادت کی ہے کہ نہیں کی ہے، جب یہ معبودات سب ساری موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نفی کی ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون سا معبود، کس کی نفی کی جا رہی ہے؟ معبود برحق، کہ حق معبود صرف اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی بھی نہیں، باقی جتنے معبودات بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ معبود تو ہیں وہ، کیوں معبود کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ لوگوں نے معبود بنائے تو ہیں نا، لیکن کون سے معبودات ہیں؟ سارے کے سارے باطل ہیں. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی الہ یعنی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچے اور حق الہ اور معبود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان اللہ. اب عقلی دلیل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو اس کا خاص ملک ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص ملک ہوتا، اور سب یہ کہتے کہ یہ میرا ملک ہے اور میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں. اگر ان دونوں میں سے ایک کی چل تو دوسرے کی نہیں چلتی ہے تو پھر الہ کون ہوا؟ غالب یا مغلوب؟ جو غالب ہے. اگر کہ یہ تقاضا ہے نا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ جن کو قرآن جن سے مخاطب ہے ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، شرک کرنے والے بھی ہیں، اور مختلف معبودات کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، تو یہ پیغام سب کے لیے ہے. جو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ بیان ہی غلط ہے شروع سے. تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے؟ دیکھ، یا تو اپنے آپ کو تم پیدا کرنے والی، تو یا کسی اور نے تمہیں پیدا کیا ہے. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، عقلی دلی سے مارے گئے. کیونکہ انسان اپنے وجود سے اپنے رب کی نفی کر ہی نہیں سکتا، اسے پتہ میں خود دنیا میں نہیں آیا ہوں، تو کسی اور نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے وہی خالق ہے. جو خود پیدا ہوا ہے وہ خالق ہو نہیں سکتا، وہ تو مخلوق ہے. اسی طرح سے الہ جو ہے، اب ایک الہ کہتا ہے دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے رات ہونی چاہیے. اب دن تو ایک وقت ہو گیا، دن یا رات اب ہیں دو یا دو سے زیادہ ہیں، اب کس کی چلے گی؟ اگر سب کی ایک دفعہ چلے تو نہ دن ہو نہ رات ہو، کیا خیال ہے؟ اگر سب کی برابر پاور ہونا، نہ دن ہو نہ رات ہو، کچھ ہو نا. اگر دن رات بھی موجود ہے اور ایک ہی وقت میں ہے، سورج نکلتا ہے مشرق سے، دوسرا کہتا ہے مغرب سے نکلنا چاہیے، کس کی چلے گی؟ جو غالب ہے اس کی چلے گی نا. جب سے کائنات آئی ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. کبھی مغرب سے نکلا ہے؟ نہیں نکلا ہے. مغرب سے جب نکلے گا تو قیامت کے نشانوں میں سے، وہ بھی ہمیں دلیل کے ذریعے پتہ چلا ہے. اس ساری چیزوں کو دیکھ کے، اس پورے کائنات کے اس منظم نظام اور سسٹم کو دیکھ کے، جو بڑی ترتیب اور پیارے انداز میں سسٹم چل رہا ہے، یہ کسی سے دلالت کرتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی الہ ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے. اب 30, 4, 5, 10 کے تو چھوڑے نا، دو نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے، دو بادشاہ اگر ہیں اور دو برابر کی طاقت رکھتے ہوں تو پھر فساد ہوتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی کوئی کہتے سکھ کا سانس کوئی دیکھ سکے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب غالب اور مغلوب ہو جاتے تو غالب وہی پھر بادشاہ ہوتے، باقی مغلوب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام سسٹم کو دیکھ کے سبحان اللہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے اور وہ واحد سچا معبود ہے. اگر دونوں عاجز ہو جائیں تو عاجز میں کوئی الہ ہو سکتا ہے کیا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. شیخ صاحب نے چند مثالیں دی ہیں, چاند کی, سورج کی مثال. تو عقل دلی سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. پھر یہ ممکن ہے کیا کہ دونوں صلح کر لیں اور ان میں سے ہر بندہ اپنا نظام چلانا چاہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان لو امکن ووقع لازم ان يختل نظام العالم, ممکن ہو تو نظام کا پورا عالم درم برم ہو جائے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا ان کا آپس میں صلح کرنا کس چیز کی دلالت ہے؟ ڈر کی کہ نہیں؟ ڈر ہوتا ہے انسان صلح کس سے, جب طاقت ہو کب صلح کرتا ہے مجھے بتائیں؟ جب اسے خوف ہوتا ہے کسی چیز کا. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل نفی, سوال پیدا. جو ڈر گیا وہ کہاں رب ہو سکتا ہے, وہ کہاں مالک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ناممکن ہے. تو ہاں دیکھیں عقل کے اعتبار سے جہاں سے بھی دیکھیں آپ, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے پھر اللہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون, اختتام کی چیز ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون, کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے اور تنزیہ ہے ان ملحدوں اور مشرکوں کی باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں اور زیب نہیں دیتی. عالم الغیب والشہادہ, غیب وہ جو لوگوں سے غیب میں جو لوگوں نظر نہ, اور شہادہ وہ جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے عالم غیب اور شہادہ کو. فتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور پاک ہے ہر اس چیز سے جس سے یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور ان دونوں آیات میں جو صفات النفی میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے, اور شریک سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, شریک سے بھی اس دونوں کو نفی کی گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی جو کمال غنا اللہ تعالیٰ کو ثابت ہوتا ہے ربوبیت میں اور الوہیت میں بھی. اور مسئلے کے فائدہ جو ہوتا ہے, عملی فائدہ جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے, بے ان چیزوں پر ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر اخلاص کرنے پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ مخلص ہو جاتا ہے اور اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اولاد کی نفی کیوں کی ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے. شریک کی نفی اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں نا, اور مخلوق میں عام طور پہ جس شخص کی اولاد نہ ہو وہ کمزور سمجھا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. بیٹے کی کیوں خواہش ہوتی ہے؟ کیونکہ بیٹا سہارا بنتا ہے. سہارے کی کس کی ضرورت ہوتی ہے, طاقتور کو یا کمزور کو؟ کمزور کو, حقیقت ہے یہ. اچھا شریک کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ کہ میرا کوئی پارٹنر ہو جو اکیلا رہا, جو نہ کر سکے اکیلا نا. تو اس لیے آپ کسی شریک کی ضرورت پڑ جاتی ہے. چلو نفع بھی برابر ہو, نقصان جو برداشت نہیں کرتے نا, پھر نقصان بھی برابر ہوگا نفع بھی. چلو کم نفع نقصان تو بھی بڑھ جائے گا نا. تو کہیں نہ کہیں پھر کسی خوف ڈر کمزوری کے یہ سب علامات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو نفی کر دی ہے, لکمال غنا سبحانہ و تعالی. جب آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے اخلاص کیسے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اصل پیغام یہ ہے جب اللہ چیز کو نفی کرتا ہے صفات منفیہ میں تو ایمان اخلاص تقوی مضبوط ہوتا ہے, اصل یہ بات ہے. اگلی آیت 11 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, سورۃ النحل آیت نمبر 74. یعنی اللہ نے نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. یعنی یہ نقبت کو اللہ تعالیٰ فلاں چیز کی چیز کی مانند ہے, فلاں چیز کی مانند ہے, یہ مثل ہے. اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک کرو یا کسی بھی اعتبار سے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے. اور تمہیں یہ خبر بھی دی ہے کئی آیات میں, لیس کمثل ہی شیء سورۃ الشورى 11 میں, ولم یکن له کفوا احد سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4 میں, هل تعلم له سمیا سورۃ مریم آیت نمبر 65 میں. وہ یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں اور اس طرح سے کئی آیات میں اس کی نفی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جبکہ تم لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے اور کچھ نہیں جانتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مثل نہیں ہے تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا علم کتنی کمزور ہے, ہم خود کتنی کمزور ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ خوب جانتے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ آپ کی رسائی وہاں تک جا نہیں سکتی. دیکھیں جن لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہے اسماء و صفات کے باب میں, جتنی بھی منکرین اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, پتہ ہے ٹھوکر کہاں سے لگی سب کو؟ سب سے پہلے کون سی غلطی انہوں نے کی ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے اور توحید کی تیسری قسم کے انکاری ہو گئے, یا ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں کون سی ہے؟ کیا ہے؟ تشبیہ. ان کے ذہن میں سب سے پہلے تشبیہ آئی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام بھی ہیں, اسماء حسنہ ہیں, تو مخلوق کے بھی تو نام ہیں نا. تشبیہ دیکھے کیسے شیطان پر کام کرتا ہے. اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں, انسان کے دو ہاتھ ہیں, اگر مانتے ہیں ان اسماء و صفات کو تو تشبیہ لازم آتی ہے, تو اس لیے ہمیں انکار ہی کرنا پڑے گا. یہ سلامتی کا راستہ ہے. ایک پہ ٹھہرے ذرا. اچھا پھر دوسرے آئے جو مشبہ ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں کہ مخلوق خالق جو صفات ہیں مخلوق جیسے ہی ہیں, تم تو انکار کرتے ہو نا, ہم اتنی مانتے ہیں تم سے زیادہ حد پار کر کے ہم تشبیہ کی بنا پہ مانتے ہیں. پھر انہوں نے جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا دیکھیں انکار تو ہم ہی مکمل کر سکتے ہیں نا, جب قرآن مجید میں آ گیا ہے تو ایسا کریں تعطیل کے ساتھ تحریف بھی آ گیا ہے, پھر لفظ کی تحریف کر رہے ہیں تعویل کے نام پہ. ہاتھ ہیں قرآن میں, کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن عربی زبان میں ہاتھ کو نعمت و قدرت سے بھی بیان کیا گیا, تو اسے نعمت قدرت کی بات کریں اور اس کو چھوڑیں. آپ وہاں پہ چلے گئے, کسی اور عقل مند نے آ کے کہا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, اس کے ہم انکار نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے صفات میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اس کو ہم کیسے, اللہ تعالیٰ علم الگ ہے اور مخلوق کا علم الگ ہے, اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے, مخلوق کا علم حادث ہے, بعد میں جبکہ جاہل تھا بعد میں آیا ہے, تو مشابہت تو ہو نہیں سکتی. اس لیے عقل کا یہ تقاضا ہے صرف ان چیزوں کو ہم مانیں گے, کیونکہ عقل بھی دلیل موجود, عقل میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں بھی صحیح حدیث میں دلیل موجود ہے. قرآن مجید نے جس کی بیان کی ہے اور عقل بھی اس کی گواہی دیتا ہے, ہم ان کو مانیں گے. تو پھر سات صفات بیچ میں آ گئے, کسی اور عقل مند نے کہا نہیں سات نہیں آٹھ صفات. یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ شیطان نے سب سے پہلا اس زہریلا بیج کیسے بویا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تشبیہ. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مثل کیا. اللہ نے کیوں لے سکے مثل ہی شی, اس کو جڑ سے ختم کر دیا. جب اللہ کی چیز کوئی چیز مثل ہے ہی نہیں, تشبیہ. اچھا لفظ تشبیہ سے زیادہ معتبر جو لفظ ہے بہت عربی زبان مثلیت کا لفظ ہے, کیونکہ جب تشبیہ کا ہر اعتبار سے ہوتا ہے مثلیت اس سے زیادہ بڑا لفظ ہے. یعنی ذرہ برابر بھی کسی اعتبار سے بھی تشبیہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ تو بڑی چیزوں میں تشبیہ کی بات کرتے ہیں نا, برابری کی بات کرتے ہیں, یہ ایک جیسی چیز ہونے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مثلیت کی نفی کر دی ہے اور مختلف انداز میں دیکھیں آپ, لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفواً احد ہل تعلم لہ سمیع, مختلف انداز میں. پیغام اصل کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ اپنا علاج کروا لیں نا شروع سے ہی اور مثلیت کو ختم کر دیں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, تو باقی کیا بچتا ہے؟ اقرار ہے کہ نہیں صفات کا؟ اگر آپ اپنے اندر سے اس جو موزی مرض نکال دیں آپ تشبیہ والی اور باہر پھینک دیں, باقی کیا بچتا ہے مجھے بتائیں؟ تشبیہ والے بھی گئے, وہ تو شروع سے گئے. جو تعقیل انکار کرنے والے ہیں یہ باقی رہیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگرچہ وہ تشبیہ کے بالکل منکر ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کے اصل جو قاعدہ اور اساس ہے وہ تشبیہ پر قائم ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے اللہ نفی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے اور جانتے نہیں. اگر اس حقیقت کو جان لیتے تو ان سے کبھی غلطی نہ ہوتی اور جہل عالم کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے جب تم جاہل ہو تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, تو تمہیں رب کی ماننی پڑے گی, کہ اور راستہ نہیں ہے تمہارے لیے, سلامتی کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے اعتبار سے اپنے گربا میں جو اگر جھانک کے دیکھ لے تو وہ کیا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کی نفی کی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اس کو نہیں پتہ انسان کل کیا کرنے والا ہے. دیکھیں ہم یہ تو جانتے ہیں کسب سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نے روزگار جانا ہے, اب ڈیوٹی والے ڈیوٹی پہ جائیں, میں کلینک میں جاؤں گا اپنے پتہ مریض دیکھنے, میں نے آپ نے اپنے اسکول میں جائیں گے بچے پڑھانے, آپ نے اور کیا کرنا ہے. تو کسب صرف اس حد تک نہیں ہے, کسب اس سے زیادہ وسیع ہے, یہاں تک کہ آپ نے کون سے اچھے عمل کرنے کون سے برے عمل کرنے سب اس میں شامل ہے. کون سی نے آپ نے نیکیاں کرنی ہے کہہ لو, پتہ ہے آپ کو جو فرائض ہو تو ہم کرتے ہیں, کس گناہ سے آپ نے بچنا ہے, ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں, بات چیت اچانک سب بہت ہو جاتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مختصر بات ہے, پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کی گارنٹی ہے کل ہماری سانسیں جاری ہوں گی, اس طرح ہم بات کر رہے ہوں گے, کیا گارنٹی ہے اس کی. اتنی کمزور علم انسان, اتنی کمزور علم کے اعتبار اسے یہ بھی نہیں پتا ہے اس سے بڑھ کر بات کہ اس کی روح جو اس کے اندر وہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. اس لیے اللہ کیا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اس سے بڑا کوئی چیلنج ہے. انسان آسمان کو جا کے چھو کے آیا ہے, چاند کی طرف کہتے ہیں چلا گیا ہے, مارس کی طرف جانا چاہتا ہے, پتہ نہیں زمین میں جب سے غوط لگا کے سمندر تک تہ تک جا کے پہنچا ہے, سب مرین بنائی ہے, راکٹ پر راکٹ سائنس موجود ہے, پتہ نہیں ٹیکنالوجی ہے یہ اسمارٹ فون وغیرہ یہ ٹیکنالوجی, اور ہم کہتے ہیں انسان بہت بڑا درجہ رکھتا ہے علم میں ٹیکنالوجی میں, کوئی شک نہیں ہے کچھ نہ کچھ رکھتا ضرور ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, روح جو آپ کے اندر جسے آپ زندہ ہیں. دیکھیں سب سے بنیادی بات, ہم زندہ کیوں ہیں اس وقت, وہ کون سی چیز ہے جب ہم سے سلب کی کر دی جاتی ہے نکالی جاتی ہے ہم مردہ ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہے, دل ہے, دماغ ہے, پھیپھڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے, جسم کا وہ کون سا حصہ ہے, روح, صرف روح ہے. اس کے نکلنے سے تمام سسٹم ختم ہو جاتے ہیں, دل بھی رک جاتا ہے, دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے, گردے یا پیپڑے یہ جگر سب. اچھا سوال ہے روح کیا ہے, سائنس دانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہیں سے پتہ چل جائے روح کیا ہے, پتہ چلا ہے, عجیب سی بات ہے. دن میں کتنی ریسرچ سینٹر دنیا میں موجود ہیں, انتھک محنت کر رہے ہیں, ملین ڈالرز بھی خرچ کر چکے ہیں کہ روح کو پتہ چل جائے. پتہ سب سے بڑی ریسرچ آج بھی جو ہو رہی ہے وہ نیوکلیئر ویپن کی نہیں ہو رہی وہ روح کی ہو رہی ہے, پتہ چلے, پتہ وجہ کیا ہے, اگر روح کو پتہ چل گیا تو مردہ زندہ ہو جائے گا کہ نہیں, اس تاڑ میں لگے ہیں لوگ, جب زندگی وہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ناممکن ہے, لیکن وہ اس تاڑ میں پتہ, اگر اس حقیقت پتہ چل جائے کیا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں بیچارے کہ جیسے انجیکشن لگا کے مریض کی مرض ختم ہو جاتی ہے وہ اس روح کو لگا کے کسی کو زندہ کر دیں گے بیچارے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہی سوال عجب بات دیکھیں, اپنے زمانے کے سب سے بدترین لوگوں نے سب سے عظیم انسان سے سوال کیا ہے, پورے کائنات میں جو سب سے عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی نے سوال کیے. یہودی جانتے ہیں مختلف سوال کیے ہیں, بیچ میں یہ سوال بھی کر دیا ہے روح کے تعلق سے, ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ان کو پتہ روح کا کسی کو علم اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ اللہ اپنے راز میں رکھا ہوا ہے. تو جب یہ سوال ہوا جواب کیا آیا, یس الونک عن الروح, جواب کیا دیا, قل روح من امر ربی, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے علم غیب میں رکھا ہے. اس لیے فرمایا وما اوتیت من العلم الا قلیلا, انسان کی یہ اوقات دیکھیں, انسان کی حیثیت دیکھیں کہ علم جتنا بھی ہے تم ہمارے پاس, یہ ٹیکنالوجی یہ راکٹ سائنس پتہ نہیں کیا, وہاں اتو تم علم یہ قلیل ہے میرے بھائی اس کا مطلب ہے انسان اس سے بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے علم میں, وہ جتنی کرتا جائے گا تب بھی کم ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے جو ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی علم تھا کہ نہیں, سب سے بڑا علم تھا کہ نہیں, 50 سال پہلے اس زمانے کا سب سے بڑا علم تھا کہ نہیں, اب یہ چھوڑیں. فرعون کے زمانے میں چلے جائیں, قارون کے زمانے میں چلے جائیں. اچھا قارون کے طور سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, کتنے بڑا خزانہ تھا, کتنا بڑا خزانہ تھا, خزانے کو نہیں صرف خزانے کے چابیوں کو اونٹ اٹھایا کرتے تھے, انسان ہی اٹھا سکتے تھے. یعنی اتنی بڑا خزانہ تھا اس خزان جو مار و دولت جس خزانے موجود تھا اس کی چابیاں تھیں, لاک کرتا تھا. اتنی زیادہ اس کی چابیاں تھیں, اتنی زیادہ خزانہ تھے اس کے کہ انسان ہی اٹھا سکتے تھے. تو اونٹوں پہ رکھتا اور گزر کے جاتا, لوگ دیکھتے پر حیران ہو جاتے کہ کیا کمال کی, کتنی بڑی دولت ہے اس کے پاس. اے ٹی ایم کارڈ دیکھا, اے ٹی ایم کارڈ جو اب ہم سب کی جیبوں میں ہے, اس زمانے میں دیکھ جتنا مال تھا دولت تھی وہ اپنے وقت کا سب سے یعنی بڑا امیر بھی سمجھا جاتا تھا اور کچھ بھی خرید سکتا تھا اپنے زمانے کی, لیکن اس سے محروم رہا کہ نہیں. ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی کہ بلینز ڈالرز بھی اگر آپ اس کارڈ میں موجود ہیں آپ کے. فرعون کو دیکھ لیں آپ یا ان سے جو کوئی بادشاہ بھی گزر چکے ہیں, ٹھنڈا پانی جو آج ہم فریج میں سے نکال کے پیتے ہیں, اس کا بھی خواب میں دیکھا تھا کہ ٹھنڈا پانی پیوں گا کبھی میں, یہ فریج والا پانی خواب میں دیکھا تھا اس نے کبھی, سوال نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ, میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو آج ہمیں دیا ہے, یعنی کم سے کم درجے کے بندے کو دیکھے نا, جس نعیم میں وہ زندہ ہے آج, وہ کل کے بادشاہ بھی محروم تھے اس سے. اتنی بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ پر ہمارے اوپر. میں سواری گاڑی کی بات نہیں کروں گا, جہاز کی بات نہیں کروں گا, باقی جو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی ہے یہ تمام چیزیں, وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اس زمانے بھی قلیل تھا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا, علم کہاں تک پہنچ گیا. پھر کسی اور زمانے میں جب سب سے پہلے جب سائیکل ایجاد ہوا, پھر موٹر بائک ایجاد ہوا, پھر گاڑی ایجاد ہوئی, پھر جہاز ایجاد ہوا, پھر چیک کرتے کرتے جائیں, ہر زمانے میں قاعدہ ایک ہے, وما اوتیت من العلم الا قلیلا. آج کے زمانے میں کیا کہیں گے, بہت علم آ گیا ہمیں, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سوال دیکھیں, اوتیتم ہمیں دیا گیا ہے, ہم خود کو چارج ہوتے ہیں کیا علم سے, ہم علم حاصل کرتے ہیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ منع کر دے کسی چیز سے کوئی وہاں تک رسائی بھی کر سکے, سوال نہیں پیدا ہوتا. علم دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کافر کو محروم نہیں کرتا, جو اخلاص کے ساتھ کوئی چیز لگن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ بندہ کوئی کام کرنا اللہ سے توفیق دے دیتا ہے. اخلاص کی چیز بتاؤں میں آپ کو, ایک تو دین میں اخلاص, ایک تو دنیا میں اخلاص. کاش کہ وہاں پر دین میں اتنے مخلص ہوتے جیسے کافر دنیا میں مخلص ہے, آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. کافر کو نے دنیا دی ہے کہ نہیں دی, کتنا دی ہے, کیوں, وہ اپنے کام میں مخلص ہے, اس کے لیے دنیا ہے, دنیا کے لیے وہ. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے, کہتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں, ٹائم کے پابند ہے, جرمن ٹائم ایسے کہتے ہیں نا, جرمن ٹائم کیوں, مکہ کا ٹائم کیوں نہیں, بھائی کیا خیال ہے. جتنی قرآن مجید میں وقت کی پابندی کا پیغام ہے, کسی اور کتاب میں اگر کبھی سنا ہے آپ نے, یا کسی دانشور کی زبان سے آپ نے سنا ہے کبھی, سوال نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا کو دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے گربا میں جا کے اپنے دین کو نہیں دیکھتے. ہم ان کی دنیا کیوں بلند درجے پہ ہے, کیوں قدموں میں دنیا پڑی ہے, جیسے کوئی دو ان بریکٹس ہم کہیں, ویسے تو بیچارے کہیں کہ نہیں, نہ دنیا کے نہ آخرت کے, دنیا کے غلام ہیں. قائد ابھی بتا چکا ہوں میں, جو اللہ کا غلام نہیں ہے, جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا, پھر دنیا کے غلام وہ ہر چیز کی بندگی کرتا ہے. اللہ نے ان کو محروم کیوں نہیں کیا, کیونکہ قاعدہ ہے, یاد رکھیں, جس چیز کے لیے آپ مخلص ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز آپ کو میسر کر دیتا ہے. وہ دنیا کے علم مخلص ہیں, اسی لیے علم ہم سے آگے ہیں, ہم بیچ والے لوگ ہیں, اخلاص میں کمی. جب ہم دین میں اخلاص کا حق ادا نہیں کر سکے, دنیا میں کہاں سے ہم کیا کریں گے. اس لیے مسلمان کی کامیابی دنیاوی امور میں نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے, یہ دنیا مسلم کے مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے, جیل ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کافر اب جنت میں کیا کرے گا, کبھی سوچا کافر کی جنت کیوں ہے, مخلص ہے وہ اپنی دنیا کے لیے, اپنی دنیا میں اخلاص سے کرتے ہیں، بڑی محنت سے کام کرتا ہے. ایک سوال کیا کہ شیخ ابن رحمہ اللہ سے مجھے یاد آ گیا، جو مرغے باہر بنتے ہیں، کافی سوالات اٹھتے ہیں جو مرغے باہر سے آتی ہے، کیسے ذبح کرتے ہیں لوگ، اب یہاں پہ یوز ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مختلف اس میں آرا تھے. تو شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا دیکھیں، کیونکہ بات یہ تھی کہ کوئی ٹیم وہاں پہ گئی تھی، لجنا گیا تھا، دیکھا تھا کہ بھائی جو سلوٹر ہوتا ہے صحیح، بجلی کو کرنٹ نہیں لگاتے، کیونکہ کہا کہ کرنٹ لگاتے ہیں مر جاتی ہیں، تو مردہ ہوتے بعد میں ذبح کرتے ہیں. تو انہیں بڑی پیاری بات فرمائی جواب کے بیچ میں، جو اصل بات وہ انہوں نے فرمایا کہ کافر جو ہے اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ کسی نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کرتے یہ ہے کہ جب ٹیم کہتے ہیں تو انہوں نے پھر اس کو ہٹا دیا، وہ جو ان کا جو جال تھا بجلی والا، تو بس وہ دھوکہ دینے کے. تو بڑی پیاری بات فرمایا کافر جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا، یا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، جھوٹ پکڑا گیا تو بزنس میرا چلا جائے گا. تو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے. اس لیے وجہ کیا ہے کہ وہ مخلص ہے اپنے کام میں، اس کے پاس دنیا کے سوا ہے کیا، اس لیے وہ پوری دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. اور نعوذ باللہ یہ دنیا کے لیے عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا وہ پھر ہر چیز سامنے جھک جاتا ہے، وہ یہاں تک دنیا کا غلام بن جاتا ہے نعوذ باللہ. الغرض پھر ایسا فرماتے ہیں، ان دونوں آیتوں کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون، سورۃ آیت نمبر 74 میں. دوسری آیت میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سورۃ بقرہ نمبر 22 میں. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداز شریک مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. ایک آیت میں علم کی نفی ہے وانتم لا تعلمون، دوسری آیت میں علم کی اثبات ہے وانتم تعلمون. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کی چیز کی نفی، کی چیز کا اثبات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مثل کی بیان فرمایا ہے، مثلیت کا بیان فرمایا ہے، فلا تضروا للہ الامثال ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون، کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کسی کی بھی نہیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی وہاں تک رسائی کرے، کوئی جان سکے. ہمیں جو بھی علم ہے وہ علم غیب سے پتہ چلا ہے، وحی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے. وانتم تعلمون جس کی ثابت کیا گیا ہے وہ کون سا علم ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، یقینا جانتے ہیں کہ نہیں، جسے میں نے بیان کیا ہے کہ الہ حق جو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ، باقی جتنی بھی معبودات ہیں آلیہ ہیں سب باطل ہیں. عقلی دلیل بھی آ گئی ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک سے زیادہ الہ کا امکان ہو، کیونکہ کیا ہوگا، فساد برپا ہو جائے گا. اور یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اثبات علم جو ہے خاص ربوبیت کے لیے ہے، اور نفی جو ہے وہ الوہیت کے باب میں ہے. جب اللہ تعالیٰ شرک کر بیٹھے تو جاہل قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ صفات کاملہ سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور مسئلہ کی فائدہ جو ہمیں ملتا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا کمال، جب ہم یہ خوب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید بڑھ جاتا ہے، ہمارے محبت اللہ تعالیٰ سے، ہمارے امید، ڈر، تعظیم، ان سب چیزوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہم خوب جان لیتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے، نہ سلطان میں، نہ ملک میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی برابر نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ، نہ وزیر، نہ رئیس، کوئی بھی نہیں. جہاں جتنا بھی ان کی مملکت بڑی ہو یا وزارتیں بڑی ہوں، تو ناممکن ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مثل ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. 12 آیت اور آخری آیت اس باب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، سوره الاعراف نمبر 33. قل خطاب الله تعالى کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، يعني إعلان كريم إثباتك، كأنما أداة حصر يعني سرف والسرف حرم لنا حرام بيان فرمايحي ورجل لفظ حرام كلفظ ح را ورميم يه جو حروف هن يه منع كي ليه بيان كيه جاتي هن جو چيسي منع کرنا ہو تو پھر يه لفظ بيان ہوتا ہے. عربی میں حریم اور بئر کہتے ہیں اس زمین کو جس میں یعنی آپ منع کرتے کوئی پہنچنے کے لیے. الفواحش جمع فاحشہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو نفس میں انسان اس کو بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ زناکاری ہے، لواط بدکاری وغیرہ. اچھا زنا کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة الى آخر سورۃ الاسراء نمبر 32 میں، اور لواط میں فرمایا اتاتون الفاحشة سورۃ عرفہ نمبر 80. تو دونوں کو لانے فاحشہ کا لفظ بیان فرمایا ہے، زنا کو بھی اور لواط کو بھی. اور زناکار میں سے یہ بھی کہ کوئی شخص اگر ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کی قریب رشتہ دار ہو رضاع یا مصاہرہ کی وجہ سے، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی خاص رشتہ دار کی وجہ سے، جیسا کہ رضاع بہن یا مصاہرت کی وجہ سے، یعنی بہو وغیرہ کی جیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا سورة النساء نمبر 22. اچھا زناکاری زیادہ بڑا گناہ ہے یا ان لوگوں سے شادی کرنا جو آپ پر حرام ہے؟ ایک کسی عورت سے زنا کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، دوسری طرف اس عورت سے نکاح کرنا، شادی کرنا جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، دونوں میں سے کون سا زیادہ بڑا گناہ ہے، پہلا ہے دوسرا؟ کیا دلیل ہے؟ دیکھیں قرآن مجید اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے زنا کے تعلق سے، انہ کان فاحشة وساء سبیلا، ٹھیک ہے، سورۃ الاسراء 32 میں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان عورتوں سے نکاح کرنے سے جو حرام ہے، فرمایا انہ کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، کیا زیادہ ہے اس میں؟ وہ مقتن زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ گناہ بھی اس سے بڑا زیادہ ہے، اگرچہ نکاح ہوا ہے، وہاں پہ نکاح نہیں ہے، یہاں پہ نکاح بھی ہوا ہے، لیکن حرمت اور جرم اور گناہ اس سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اچھا ما ظہر منہ وما بطن، وہ فحاشی اور گناہ چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، کوئی چھپ کے کرے، کوئی علانیہ کرے، ان تمام سے منع کیا ہے. پھر والاثم والبغی بغیر الحق، ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ یا ہر وہ قول عمل جو ہے جو باعث گناہ ہو اور زیادتی ہو، اثم گناہ اور بغی زیادتی ہے، بغیر الحق. اچھا بغی اثم جو ہے یہ گناہوں کے سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہ جب انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کی وجہ سے وہ پکڑ کے مستحق ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے. اچھا البغی العدوان علی الناس، زیادتی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، سورۃ شورى نمبر 42 میں. البغی بغیر الحق یہ اشارہ ہے کہ ہر بغی بغیر حق ہے. اچھا یہ فرمایا، دیکھیں ذرا غور کریں، والبغی بغیر الحق، کیا زیادتی حق کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ تو بغیر حق کیوں فرمایا؟ کیا خیال ہے؟ اس آیت میں اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ نے فرمایا والبغی بغیر الحق، بغیر حق زیادتی سے منع کیا ہے، حرام ہے. اچھا حق کے مطلب کوئی زیادتی کرے تو جائز ہے کیا؟ اس سے کیا یہ مراد ہے کہ بغی اور زیادتی کے دو قسمیں ہیں، ایک بغیر حق ایک بحق، ہے کہ نہیں؟ جواب، بغی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بحق اور بغیر حق، یا بغیر حق، کبھی حق کبھی حق کی بنیاد پر بھی کبھی گناہ بھی حق بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی گناہ ہمیشہ نہ حق ہی ہوتے نا, تو پھر یہ کیوں فرمایا, بغیر حق کیوں فرمایا ہے؟ اسے کہتے صفۃ کاشفۃ, یہ نئی بات ہے. غیر کا لفظ زیادہ ہے, بغیر حق اصل میں ہمیشہ بغیر حق ہی ہے, بغیر حق ہے بغی, نہ حق ہے. بغی ہمیشہ نہ حق ہوتا ہے. صفۃ کاشف ہے, یہ وصف کاشف بھی کہتے ہیں. یہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب تعلیل مراد ہو کہ یہ کیوں نہ حق ہے یا کیوں جائز نہیں ہے. ایک گناہ ہے, ہم جانتے ہیں گناہ ہے اور نہ حق ہے. بعض اللہ تعالیٰ خاص بغیر حق, وقتل الانبیاء بغیر حق, بنی اسرائیل کے بسور بقرہ میں, کیا نبی کا قتل بھی حق ہو سکتا ہے؟ نبی کا قتل حق ہو سکتا ہے؟ بغیر حق کیوں 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 بیان فرمایا؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیشہ بغیر حق ہی ہوتا ہے. جتنی بھی آپ جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں بغیر حق ہی ہوتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. واضح صفۃ کاشفہ تعلیل کو بیان کرنے کے لیے خاص بیان کیا جاتا ہے. بغی ہمیشہ بغیر حق ہی ہوتا ہے, زیادتی ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے. کوئی جسٹیفیکیشن کوشش کرے کہیں سے کوئی بات لے کے آئے تو بغیر حق ہی ہوگا. جتنی بہانے بنائیں, جتنی بھی دلیلیں پیش کرے, زیادتی زیادتی ہوتی ہے اور نہ حق ہی ہوتی ہے. واضح ہے. پھر فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, یہ تو پہلے پہ جو گزر چکا ہے. یعنی یہ بھی حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اچھا, ما لم ينزل به سلطانا, سلطان مطلب حجت, کوئی دلیل. یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, بغیر دلیل کے کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اچھا, یہ کیوں بیان فرمایا جب ہمیں پتہ ہے کسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ ما لم ينزل به سلطانا, اگر کوئی سلطان ہو تو پھر شرک کریں گے؟ سلطان ہے تو شرک نہیں کریں گے, تو پکی بات ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا نا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اگر کوئی سلطان ہو تو پھر شرک کریں گے. شرک تو ہر صورت میں شرک ہی ہے نا, کوئی حجت کوئی برہان ہے ہی نہیں شرک پر, اور تمام کی نفی کی گئی ہے. تو پھر یہ کیوں فرمایا یہاں پر مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا؟ جیسے کہ ابھی بغیر حق کی بات کی, یہاں پر بھی وہی ہے. خوبصورت انداز, جب بغی کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر حق, اور صفۃ کاشفہ بیان فرمایا, اس کی تعلیل بھی بیان فرمائی ہے, بالکل اسی طریقے سے جب شرک جس اس سے بڑا گناہ ہے, بغی بڑا گناہ ہے, زیادتی کرنا, ظلم زیادتی کرنا یا شرک اس بڑا گناہ ہے, جب بغی کو اس طریقے سے انداز بیان میں بیان کیا ہے بغیر حق ہمیشہ ہوتا ہے, تو شرک بھی ہمیشہ بغیر دلیل کے ہی ہوتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا کہ کوئی شخص شرک کرے اور کہے میرے پاس اسے کوئی دلیل ہے. ہمیشہ شرک بھی بغیر سلطان برہان کے ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ آ کے کھولو اور شرک چھوڑ دو, اصل پیغام یہ ہے. کیونکہ زیادتی سب جانتے ہیں, زیادتی کرنے والا کافر کیوں ہے وہ بھی جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, کیا خیال ہے؟ لیکن شرک کرنے والا جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, بڑے متقی پرہیزگار کہتے ہیں, کیا وہ جانتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں؟ اسے جب تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بغی بغیر حق ہوتا ہے, تو تم اچھی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ شرک بھی بغیر دلیل برہان کے ہی ہوتا ہے. مال منزل بھی ہے سلطان, یہ کافی نہیں تھا کہ شرک حرام ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, بعد محرمات کی ہو رہی نا, قل انما حرم ربی الفواحش الى اخره, یہاں پر کی فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, سب معطوف ہیں حرام پر, یہ بھی حرام ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کافی تھا نا, کافی تو ہے. لیکن خوبصورت دیکھیں انداز بیان کی, جب بغی بغیر حق بیان فرمایا ہے وہ اچھی طرح سننے والا پڑھنے والا دیکھ رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے کہ بغی بغیر حق ہوتا ہے, تو پھر فوراً جھٹکا لگتا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, بغیر زیادتی تو نہیں کرتے ہو کیونکہ ہم جانتے ہمیشہ بغیر حق ہے, لیکن شرک پھر کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کو پتہ کہ کوئی دلیل کوئی برہان کوئی حجت باقی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وآخر میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ بھی حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی ایسی بات کریں جو آپ نہیں جانتے, بغیر علم کی بات کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, کہ اللہ تعالیٰ اسماء کے تعلق سے, یا صفات کے تعلق سے, یا افعال یا احکام کے تعلق سے, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, منع فرمایا ہے. اور اس مشرکین کا رد بھی ہے جنہوں نے اس چیز کو حرام قرار دی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے. بغير علم کے کسی چیز کو حرام کرنا. اچھا اگر کوئی شخص یہ کہے, شیخ صفر شب الحسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفت السلبیہ کا ہے ان آیات میں, ہمارا موضوع کیا ہے, صفات سلبیہ صفات منفیہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ذات اسماء و صفات کے تعلق سے, تو یہاں پر کہاں پہ صفت صفت السلبیہ یا منفیہ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ دونوں جو ہیں صفات السلبیہ میں سے ہیں یا منفیہ میں سے ہیں, یعنی وان تشرکوا باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں اور واحد سچا معبود ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اسی طریقے سے لکمال ہی دو تمام سلطان ہی, تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بات بغیر علم کے نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو اس پر حرام ہے, جائز نہیں ہے. جو مسئلے کے فائدہ ان آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ان تمام پانچ چیزوں سے جسے ہمیں منع کیا گیا ہے اور حرام ہے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے, اور اہل علم نے یہ فرمایا کہ جو پانچ چیزیں ہیں تمام جتنی بھی شریعتیں موجود ہیں تمام شریعتوں کا اجماع ان پانچ چیزوں کی حرمت پر, یہ پانچ چیزیں حرام ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے, اور اس میں ہر چیز وہ داخل ہے قول اللہ بغیر علم, جس میں تحریف نصوص کتاب اور سنت کی صفات کے باب میں اور ان کے علاوہ بھی شریعت کے کسی معاملے میں بھی, اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ صفات میں تحریف سے کام لیتا ہے یعنی تأویل کے نام پر جیسے کہتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دو ہاتھوں سے مراد جو ہے وہ نعمت ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کی بات کی ہے دو طریقے سے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نے نفی کی ہے ظاہر لفظ کی, بغیر علم کے ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہوتا ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کی ہے جو بغیر دلیل کی ہے, تو اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہیں فرمایا وہ ارادہ نہیں فرمایا, تو ہم یہ ہے کہ دلیل کیا ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ارادہ نہیں تھا یہ وہ ارادہ نہیں تھا, اگر تم دلیل نہیں لے کے آتے تو یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کی ہے. تو یہ تمام صفات منفی ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے, اور 12 آیات شیخ حسین بن رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں, اور اسی سے ہی جو عام اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی ہیں جن کا اختتام شیخ الاسلام نے صفات منفیہ سے کی ہیں, یہاں پر اتنا کافی ہے, اور اگلے درس سے جو بعض خاص صفات ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں, اور بہت اہم باتیں ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے, جن میں نے یعنی جو تفصیل اور پیارے انداز سے جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, استواء علی العرش کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ملیں گی انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.